جو کلام تم پر اترا ہے وہ مجھے سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوش الحانی سے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی, جن کا ترجمہ ہے, میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں جو بےحد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین سواد. اے عالم اور صادق خدا, تو کافی اور ہادی ہے. اس صورت میں تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر اس وقت کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا اور کہا, اے میرے رب, میری حالت تو یقیناً ایسی ہے کہ میری تمام ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, اور اے میرے رب, میں کبھی بھی تجھ سے دعائیں مانگنے کی وجہ سے ناکام و نامراد نہیں رہا, اور میں یقیناً اپنے رشتہ داروں سے اپنے مرنے کے بعد کے سلوک سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بانجھ ہے, پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک دوست یعنی بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو, اور آل یعقوب سے جو دین و تقویٰ ہم کو ورثہ میں ملا ہے اس کا بھی وارث ہو. اے میرے رب, اس کو اپنا پسندیدہ وجود بنائیو. اس پر اللہ نے فرمایا, اے زکریہ, ہم تجھے ایک لڑکے کی خبر دیتے ہیں جو جوانی کی عمر تک پہنچے گا اور اس کا نام خدا کی طرف سے یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس نام سے یاد نہیں کیا. زکریہ نے کہا, اے میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں. الہام لانے والے فرشتے نے کہا, جس طرح تو کہتا ہے واقعہ اسی طرح ہے, مگر تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے, اور دیکھ کہ میں تجھے اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. زکریہ نے کہا, اے میرے رب, میرے لیے کوئی حکم بخش. فرمایا, تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو لوگوں سے 3 راتیں متواتر کلام نہ کر. اس کے بعد زکریہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں آہستہ آواز میں کہا کہ صبح اور شام خدا کی تسبیح کرتے رہو. اس کے بعد یحییٰ پیدا ہو گیا اور ہم نے کہا, اے یحییٰ, تو الہی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے, اور ہم نے اسے چھوٹی عمر میں ہی اپنے حکم سے نوازا تھا, اور یہ بات ہماری طرف سے بطور مہربانی اور شفقت کے تھی اور اسے پاک کرنے کے لیے تھی, اور وہ بڑا متقی تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور ظالم اور نافرمان نہیں تھا, اور جب وہ پیدا ہوا تب بھی اس پر سلامتی تھی, اور جب وہ مرے گا اور جب وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تب بھی اس پر سلامتی ہوگی. ترجمہ از تفسیر صغیر, صفحہ 302 اور 303. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے درد سے پرسوز آواز میں ان آیات کی تلاوت کی کہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ صرف آواز کی تاثیر سے نہیں پگھلا تھا, بلکہ آیات مذکورہ میں بیان مضمون سے اسلامی عقائد اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اسلامی نظریے سے بھی متاثر ہوا. بادشاہ نے کہا, خدا کی قسم, یہ کلام اور ہمارے مسیح کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں. سیرت خاتم النبیین, صفحہ 154. بادشاہ نے قریش کے تحائف ان کو واپس کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. وفد اپنا سمون لے کر واپس تو آ گیا مگر ہمت نہیں ہاری. اگلے دن پھر دربار میں پہنچ گئے. اس مرتبہ عمر بن العاص نے بادشاہ کے سامنے یوں بات بنائی, حضور, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنے سے بہتر سمجھا کہ مسلمانوں سے وضاحت کر لی جائے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا. بادشاہ کے ہاں سے بلاوے نے مسلمانوں کو کچھ فکر میں ڈال دیا، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام بشر مانتے تھے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے. مگر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ عقیدہ سچ سچ بتائیں گے. ڈرنا صرف خدا تعالی سے چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے. چنانچہ اگلے دن دربار میں پیش ہوئے تو حضرت جعفر بن طیار نے بڑے اعتماد سے اپنا عقیدہ پیش کیا. اے بادشاہ، ہمارے اعتقاد کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا ایک بندہ ہے، خدا نہیں ہے، مگر وہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے، اور اس کلام سے عالم ہستی میں آیا ہے جو اس نے مریم پر ڈالا. نجاشی نے فرش سے تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے بیان کیا ہے، میں اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس تنکے کے برابر زیادہ نہیں سمجھتا. نجاشی کے اس جواب سے عیسائی پادری بہت برہم ہوئے، مگر بادشاہ نے ان کی برہمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، جب میرا باپ مرا تھا میں بچہ رہ گیا تھا، تم لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ مل کر چاہا کہ اس حکومت پر قبضہ کر لو، تب خدا نے اپنے فضل سے مجھے طاقت بخشی اور اس نے تم کو شکست دے کر مجھے اس تخت پر بٹھایا. جس خدا نے مجھے اس بے کسی کی حالت میں بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور میرے دشمن کو ناکام و نامراد کیا، اس خدا کی نصرت پر مجھے آج بھی یقین ہے، اور آج جب اس نے مجھے طاقت بخشی ہے، میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا اس کے مظلوم بندوں کی مدد نہ کروں. اگر تم سارے اسے برا مانو تو تب بھی میں ان کو یہاں سے نہیں نکالوں گا. تاریخ الخمیس جلد اول، تفسیر کبیر جلد ہشتم، صفحہ 46 اور 47. جب یہ وفد ناکام واپس آیا تو مکہ والوں نے ان مسلمانوں کو بلانے کے لیے ایک تدبیر سوچی، اور وہ یہ کہ حبشہ جانے والے بعض قافلوں میں یہ خبر مشہور کر دی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو اکثر مسلمان خوشی سے مکہ کی طرف واپس لوٹے، مگر مکہ پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر محض شرارتن مشہور کی گئی تھی اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس پر کچھ لوگ تو واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی ٹھہر گئے. دیباچہ تفسیر القرآن، صفحہ 112. جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، اہل مکہ نے ان کو خوب انتقام کا نشانہ بنایا، مارتے تھے اور مکہ چھوڑ کر جانے بھی نہ دیتے تھے. بدقت تمام کچھ گروہ بچا کر نکل جاتے. اسی طرح مختلف وقتوں میں قریباً 100 احباب مکہ چھوڑنے میں کامیاب ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو کچھ لوگ واپس آ گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے انہیں آپ نے 7 ہجری میں واپس بلا لیا. روایات کے مطابق نجاشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. تفسیر کبیر جلد پنجم، صفحہ 5. جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. سیرت النبی شبلی، صفحہ 221. یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے شدید اذیت کا زمانہ تھا. ایک دفعہ اللہ تعالی کو مان لینے کے بعد تکلیفوں اور دکھوں کا دروازہ کھل جاتا، مگر کسی مسلمان نے ان تکلیفوں کے ڈر سے اللہ تعالی کا در نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مشکل اور ہر آزمائش پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. جو مصیبتیں تاریخ میں لکھی گئیں، وہی اس قدر زیادہ ہیں کہ سنتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، جبکہ اصل مصائب اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ خاندان کے ایک رکن کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہوں تو باقی لوگ بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہ کسی بھی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں صرف صبر کی تاکید فرماتے اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری سناتے۔ یہ خوشخبری پا کر کوئی دکھ نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مظالم برداشت کیے مگر توحید سے منہ نہ موڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، خوشحال تھے، مکہ کے لوگوں میں مقبول بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ظالم چچا چٹائی میں باندھ کر آگ کا دھواں دیا کرتا۔ قبیلہ حزیل کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحن کعبہ میں مار مار کر ہلکان کر دیا جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے ادموا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنے زور سے بھینچا کہ آنکھیں باہر آنے لگیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو آ کر چھڑایا۔ اس پر ظالموں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، گھر آئے تو سر کے بالوں کو جہاں ہاتھ لگاتے بال ہاتھ میں آ جاتے۔ ابن حشام جلد اول صفحہ 251۔ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، مکہ کے ظالم ان کی بھٹی میں سے جلتے ہوئے کوئلے نکال کر انہیں پشت کے بل ان پر لٹا دیتے۔ بار بار اسی طرح تکلیف دینے سے کمر کی کھال جل کر سیاہ ہو گئی اور بار بار جلنے سے موٹی ہو گئی۔ حضرت خباب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ ہمارے لیے خدا سے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے؟ حضور لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کر انہیں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن سے گوشت نوچا گیا، لیکن یہ تکلیفیں انہیں دین کے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ خدا کی قسم، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اپنی منشا پوری کر کے رہے گا، اور ایسا وقت آئے گا کہ مسافر اکیلا سفر کرے گا اور سوائے خدا کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ جن بیچارے مسلمانوں کی ظاہری حیثیت کم تھی، ان پر تو مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، ان کا آقا امیہ بن خلف ظلم توڑنے میں بڑا ماہر تھا۔ مکہ کی تپتی ریت پر شدید گرمی میں ننگا لٹا کر اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا اور بلال سے اصرار کرتا کہ اپنے خدا کا انکار کرو تو اس عذاب سے نجات پاؤ گے، مگر بلال کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، اللہ تعالی ایک ہے۔ مکہ کے لڑکے انہیں پتھریلے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، سارا بدن لہو لوہان ہو جاتا، مگر آپ صرف احد احد کہتے۔ اسی طرح ابو فقیہ، عامر بن فہیرہ، صہیب بن سنان اور خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہم کی تکلیفیں سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دکھایا تھا، اتنا حسین تھا کہ کسی دوسری طرف دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ظالموں نے صرف مردوں پر ستم نہیں ڈھائے بلکہ خواتین کو بھی شدید اذیتیں دیں۔ حضرت جنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن الخطاب اسلام لانے سے پہلے بہت زور زور سے مارتے، جب تھک جاتے تو سانس لینے کو رکتے اور پھر مارتے، مگر وہ قوی تنومند آدمی اپنی مار سے ایک لونڈی کو خدا کا نام لینے سے باز نہ رکھ سکا۔ ظالموں نے ہمارے پیارے آقا پر بھی جسمانی تشدد سے دریغ نہ کیا بلکہ کئی طرح ایزا دی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل پڑیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو دوڑے ہوئے آئے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کفار کو ہٹاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، کیا تم ایک آدمی پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا رب ہے؟ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک چٹان پر بیٹھے کچھ گہری فکر میں تھے کہ اچانک ابو جہل آ نکلا اور اس نے آتے ہی آپ کو تھپڑ مارا اور پھر گندی سے گندی گالیاں آپ کو دینی شروع کر دیں۔ آپ نے تھپڑ بھی کھا لیا اور گالیاں بھی سنتے رہے مگر آپ نے زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جب وہ گالیاں دے کر چلا گیا تو آپ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی اپنے گھر کے دروازے سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ حمزہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ لونڈی نے سارا واقعہ سنایا۔ ایک عورت اور وہ بھی خادمہ کی زبان سے یہ بات سن کر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت جوش میں آئی اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے اور اپنی کمان ابو جہل کے منہ پر مار کر اسے سختی سے ڈانٹا۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو بعض شریروں نے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی اور چونکہ وہ بھاری تھی آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ روتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کی پیٹ پر سے اجری ہٹائی۔ بخاری ابواب الوضو۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ مکہ کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کے گرد ہو گئی اور رستہ بھر آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگو، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ارد گرد کے گھروں سے متواتر پتھر پھینکے جاتے، باورچی خانے میں گندی چیزیں پھینکی جاتی تھیں جن میں بکریوں اور اونٹوں کی انتڑیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر گرد و غبار ڈالی جاتی، حتیٰ کہ مجبور ہو کر آپ کو چٹان میں سے نکلے ہوئے پتھر کے نیچے چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی، مگر اس کے باوجود آپ خدا واحد کا نام بلند کرتے چلے گئے اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 63-65۔ آپ بڑے تحمل اور برداشت سے مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے۔ آپ کا قول تھا، انی امرت بالعف ولا تقاتلوا، مجھے اللہ تعالی نے عفو کا حکم دیا ہے، میں تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل سے دعوت اللہ کا کام جاری رکھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں، نے یہ دکھ اس لیے اٹھائے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے خدا کے سامنے جھکا دیں تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سکھی رہیں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ تعالی کی خوشنودی کی جنت حاصل کر سکیں۔ ہمیں بھی اسی جذبے سے دعوت اللہ کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ کوئی تکلیف آئے تو یہ سوچ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہیں زیادہ دکھ برداشت کیے تھے۔ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو۔ کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔